رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں شامل ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، عتبان بن مالک. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے، یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں تو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم والوں کے درمیان جو نالا ہے وہ بہنے لگتا ہے تو میں ان کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں میرے گھر میں تشریف لائیں اور نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو مستقل اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لوں، مسجد بنا لوں. صحابہ کے گھر میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، مسجد ہوتی تھی، یعنی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی. کیا یہ لوگ عظیم الشان مقدر کے مالک تھے کہ نبی علیہ السلام کو دعوت دے کے آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف بھی لے گئے. عتبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کے صبح ہی کو جب کچھ دن چڑھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میرے یہاں پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت چاہی. دیکھیے، نبی ہو کر بھی اجازت مانگ رہے ہیں. اندر جانے کی اجازت حاصل کرنا سنت ہے اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب بھی داخل ہو تو اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. میں نے آپ کو اجازت دی، بس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں. کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب اشارہ کر دیا، بس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی. ہم بھی صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بس آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور ہم نے آپ کو خزیرہ ایک کھانے کی ایک شکل ہوتی ہے کھانے کے لیے روک لیا جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا. آپ کی اطلاع پا کے محلے والوں میں سے بھی چند آدمی آ کے جڑ گئے. بس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیش کہاں ہیں. انہی میں سے کسی نے جواب دیا، وہ تو منافق ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے. بس نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اس کا پڑھنے والا ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی غیروں کی طرف دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو، تو اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر آتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جو اس مضمون کی سابقہ احادیث کی تشریح میں زمن میں لکھا جا چکا ہے، بلکہ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں ہے، قال لا الہ الا اللہ کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور مراد ان دونوں ہی عنوان سے دعوت اسلام کا قبول کرنا ہے اور دین اسلام کو بحیثیت دین کے اختیار کر لینا ہے. دراصل جیسا پہلے عرض کیا جا چکا کہ عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی یہ عام تعبیر تھی کہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ پکا مسلمان ہوتا تھا. یہ آج کے جدید دور کے مسلمان ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور سارے کام صبح سے رہ کے رات تک شریعت و سنت سے نہیں پوچھتے، اپنے دل سے پوچھ کے کرتے ہیں، جس میں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. پہلے کے مسلمان ایسے نہیں تھے، اس لیے یہ کہنا کافی تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بتانا بھی پڑتا ہے، جیسے دولہے کو قبول ہے کہ وقت میں بتایا جائے، تمہیں پتا ہے نان و نفقہ بھی دینا پڑے گا، علاج بھی کرانا پڑے گا. اتنا بدھو نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اس معاملے میں کوئی بدھو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سب بدھو بن جاتے ہیں کہ یہاں تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں داخلہ ہوگا، یہ تو نہیں کہا کہ اول وہلے میں ہوگا مار پٹائی بھی تو ہو سکتی ہے دوسروں کا حق دبانے سے، نمازیں چھوڑنے سے، اور دوسرے گالم گلوچ کرنے سے، اور زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی ہے، پتہ نہیں کس کا حق کھا رہے ہیں، حق کھا رہے ہیں نا حق کھا رہے ہیں سب پتہ نہیں ہے، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ طیبہ کافی ہے۔ اس زمانے میں ایسے مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، اگر ایسے مسلمان پیدا ہو جاتے تو شاید ابو جہل اور ابو لہب بھی محروم نہ رہتے، کہتے ہم بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ جب مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے ایسا کمزور ہوتا ہے، جیسا ایک آدمی نے کہا کہ امت کے ملفوظات میں اس نے دعوت دی غیر مسلم کو، جیسے ہوتا ہے سندھ میں بھی ہندو ہیں اور تو مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا دیکھو بھائی تم لوگ جیسے مسلمان ہو ویسا تو میں ہونا بھی نہیں چاہتا مسلمان، اور جیسے تمہارے صحابہ اور بڑے تھے ویسا میں ہو نہیں سکتا، جیسے تمہارے بڑے تھے ویسا ایمان والا میں ہو نہیں سکتا، اور جیسے تم لوگ ہو ویسا میں ہونا نہیں چاہتا، لہذا ایمان میں کیسے لاؤں، ہمیں دیکھ کر یعنی وہ اس طرح لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ عام تعبیر تھی اس زمانے میں، جو کلمہ طیبہ پڑھتا تھا وہ نبی علیہ السلام کا صرف نماز روزہ ہی نہیں، جہاد پہ جانے کے لیے بھی تیار ہوتا تھا۔ آج تو ہر جگہ جو ہے ہر جگہ تعبیریں نکالی جاتی ہیں، یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جن صحابی نے مالک بن دخشن کو منافق کہا تھا ان کی نظر میں بھی مالک بن دخشن میں نفاق یا فسوق و فجور کی کوئی بات اس کے سوا نہ تھی کہ ان کے خیال میں مالک بن دخشن منافقین سے تعلق اور میل ملاب رکھتے ہیں، بروں کی صحبت سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے بھی بری رائے قائم کرتا ہے، وہ تو زیادہ ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، لہذا کوئی وہ بھی ایسا نہ ہو گیا ہو۔ اس سے ایک طرف تو صحابہ اکرام کے ایمانی جذبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات سے بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے کہ اس کو منافق سمجھتے تھے، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی کچھ کمزوریاں ہوں مگر اپنے ایمان اور توحید اور رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں تو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جن کے پاس جو آج بھی بے نمازی ہیں اس کی بھی تحقیر مت کرو، بلکہ اس کو ایمان اور مسجد کی طرف لاؤ، کیونکہ وہ بیچارہ اپنی قیمت سے خود بے خبر ہے، جب اس کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی دولت عطا فرمائی ہے تو وہ پکا مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ مالک بن دخشن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہیں جو عام غزوات میں حتیٰ کہ بدر میں بھی شریک رہے۔ ممکن ہے کہ منافقین سے تعلق رکھنے میں حاطب بن بلتا کی طرح ان سے بھی کچھ مجبوریاں ہوں، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کوئی اگر تعلق رکھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن ایسا تعلق جس کو مخلصانہ کہتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کاروباری تعلق جیسے کوئی رکھتا ہے ایسا کہ اس سے کاروبار لین دین ہے اور کبھی اس سے ملنا جلنا اس وجہ سے ہو گیا کوئی میٹنگ، تو یہ الگ بات ہے، لیکن کھانا پینا اس کے ساتھ جیسے قادیانی یا دشمنان صحابہ ان کے ساتھ بعض دفعہ نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، دفتر میں کام کرنا پڑتا ہے، لین دین خرید و فروخت بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے اس سے دوا لینی ہوتی ہے، سب جائز ہے، لیکن جسی حدود میں رہے تو جائز ہے کہ اس سے اس کا کام لیا جائے، اس کے بعد اس سے جو ہے اگر وہ غیر مسلم ہے قادیانی وغیرہ اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی غیر مسلم ہے یہودی عیسائی اس کو بھی سلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن کام اس سے کیا جا سکتا ہے، اور دھوکہ اس کو بھی دینا جائز نہیں، یعنی کہ اس کا مال لے کے بھاگ ہے یہ تو کافر ہے، اس کے مال دبانے میں کیا ہے، کافر کا مال دبانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرف حقوق کو دیکھا جائے گا کہ اس سے مخلصانہ محبت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو دھوکہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا کہ یہ تو کون سا مسلمان ہے، اگر اس کا مال کھا گئے تو کیا حرج ہے۔ انگریزی دور میں یہ ہوتا تھا کہ انگریز دور کی انگریز سرکار کی ٹرین ہے تو قابض ہیں، ہم اس کی ٹکٹ کیوں دیں گے، حکیم الامت نے اس پر پوری کتاب لکھی، پورا استفتہ تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا کہ ٹکٹ دینا ضروری ہے، کسی نہ جائے کسی کافر کا بھی اجارے میں اگر کام ہو تو اس میں بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے اور اس کا کرایہ روکنا جائز نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ کافر ہے۔ اس زمانے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ تو کافروں کا ہے لہٰذا بغیر ٹکٹ کے سفر کرو، اگر بچا سکتے ہو بچا لو، کبھی پکڑے گئے تو دینا ہی پڑے گا، لیکن یہ طریقہ اور یہ عقیدہ غلط تھا، اس لیے حکیم الامت نے اس پر باقاعدہ تحریک چلائی اور فتاوے شائع کیے کہ مسلمانوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کا جو کام وہ لے رہا ہے اس کے وہ پیسے دیں، یعنی کہ بلا کے کام لیا اور پھر دھتکار دیا اور دھونس کے بھگا دیا کہ تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، چلو تم کافر ہو کے ہم سے پیسہ مانگتے ہو، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم اور اعتدال نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.